درود بر محمد و آل محمد.
زمین کے اندر دفن ہوتا ہے تو زمین بھی اس سے انتقام دیتی ہے،
زمین انتقام دیتی ہے. کس بات پہ انتقام دیتی ہے؟ مجھے کہ اس نے میرے وجود کو خراب کیا تھا. زمین اپنا انتقام دیتی ہے. اور یہ تو ہم زمین کو سوچ رہے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ اس شخص سے انتقام لے گا. اور قرآن کریم لکھتا ہے کہ تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہیاں دیتے کریں گے. اور قیامت کے دن انسان کہے گا کہ خدا یہ کس طرح ایسا ہو گیا, اپنے اعضاء و جوارح سے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں میرے خلاف گواہی دی. تو کہیں گے انتقم اللہ الذی انتقا کل شیء, ہمیں اس نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوا دیا ہے, اب ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے اپنے خلاف گواہی دیتے کرتے ہیں. اس تمام میں راز کیا ہے؟ اس تمام میں ایک راز ہے, وہ یہ کہ اس زندگی کو اور اس کائنات کو اس طرح سے چلنا ہے جس طرح سے اس خالق نے چاہا ہے. پوری کائنات کے اندر صرف ایک مخلوق ایسی ہے جو مبین ہے. پوری کائنات کو دیکھ لیجیے, زمین ہے, آسمان ہے, افلاک ہیں, ستارے, سیارے, ہوائیں, بادل, سب کچھ دیکھ لیجیے. ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے ارادے کے خلاف کام کر رہی ہے؟ ہر چیز مجھے فرما بردار ہے, ہر چیز مجھے فرما بردار ہے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں, عربی میں خالص عربی میں تسبیح کا مطلب مطیع ہونا ہوتا ہے. ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں تسبیح ہاتھ میں لے کر, یہ ایک مطلب ہے. تسبیح کا لفظ حاصل ہوا ہے سباحہ سے. جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں سباحہ کا مطلب ہوتا ہے تیراکی کرنا. پانی کے اندر کود کے جو انسان تیر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سباحہ. تسبیح کیا ہے؟ تسبیح یہ اللہ کے ارادے پر یوں تسلیم ہو جانا جیسے کوئی پانی کے اندر تیرے گا. ہر طرح سے خدا کے ارادے کے اوپر تسلیم ہونا, اس کو ہم کہتے ہیں سباحہ سے تسبیح اللہ کے ارادے کی. اب قرآن کریم کا ماتا ہے ان من شیئن الا یسبح بحمدہ, کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ارادے کے سامنے مطیع و فرما بردار نہ ہو. سوچیے کبھی سورج کہے گا کہ میں اس وقت سے نہیں کرنا چاہتا, سوال ہی کریں گے. کہیں ایسا ہوگا کہ خدا نے کہا کس جگہ ہوا چلائے اور ہوا نہ چلے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی افلاک کے دور ترین ستارے سیارے کے اوپر کو خدا کی نافرمانی نہیں ہوگی. کس کو نافرمانی کا حق دیا گیا, کس کو نافرمانی کی اجازت دے دی گئی ہے؟ تو وہ ہم اور آپ جیسے کمزور تھے, حقیر تھے انسان. ایسی کمزوری کا کیا عالم, کبھی انسان کی کمزوری کے اوپر غور کیجیے. جتنا کچھ میرے اور آپ کے اندر کم فراق ہے, جتنا کچھ میرے اور آپ کے اندر اگر کوئی غرور اور محنت ہے, تو یہ تمام کے تمام اپنے وجود اور اپنے ارادے سے. کوئی اپاہج زمین کے اوپر پڑاؤ کیا وہ کوئی غرور دکھائے گا؟ نہیں سر. غرور زمین کے اوپر پڑاؤ کیا غرور دکھائے گا؟ اچھا, یہ اس غرور صاحب غرور سے لے کر صاحب تسلیم تک پہنچنے میں راستہ کتنی دیر کا ہے؟ دماغ کے اندر تھوڑا سا دماغ مغز اور کوئی ہلکی سی چوٹ لگتی ہے, ختم ہو جائے. اس صاحب غرور سے اس دل تک پہنچنے میں ایک ہلکی سی چوٹ کا فاصلہ ہے. اچھا, وہ چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ وہ چوٹ ایسے ہی لگ سکتی ہے کہ انسان نہیں جا رہا ہو, سلپ ہو جائے اور گرے اور ختم ہو. اب باہر اب سب کچھ ختم ہو. اتنے اتنا کمزور انسان ہے, بس اس کو حق ملا ہوا ہے کہ یہ خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اس کا اترانا دیکھ رہے ہیں آپ, چھ ارب انسانوں میں سے کتنے جو اللہ کے ملی, اللہ کی دیوی طاقت پر اتنا اپنے اوپر اصرار ہے. اچھا, ہم انسانوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم جو اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں, ہم جو اللہ کے حکم کے مخاطب میں مسلمان بننا چاہتے ہیں, مسلمان یعنی تسلیم ہو جانے والا, ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ چند بات آپ کی خدمت درج کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. فارمل باتوں سے ہٹ کر پہلا کام یہ کیجیے, اپنی زندگی میں اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جس میں نورا زندگی گزار رہے. عقل مند آدمی یہ کام فوراً کرتا ہے. قسم سے سنائی میں پاکستان کے یہاں پر اٹھا ایئرپورٹ سے, جیسے ہی اترا, اب جیسے میں نے ٹریفک کو دیکھنا شروع کیا, پہلی خواہش میرے ذہن میں آئے گی اس کو سمجھو یہاں ہو کیا رہا ہے. وہاں پہ گاڑیاں لیفٹ ہینڈ پہ چل رہی تھیں, یہاں پہ رائٹ ہینڈ پہ چل رہی ہیں. کم سے کم اتنا تو مجھے فوراً سمجھنا پڑے گا نا کہ بھائی یہاں پر ڈرائیونگ کا جو موڈ ہے وہ چینج ہوا ہوا ہے. اگر میں نے اتنا نہیں سمجھا تو کیا ہوگا؟ یا میں مروں مرے کوئی اور مرے گا, کچھ نہ کچھ تو خرابی ہو ہی جائے گی. پہلا کام یہ کیجیے, آپ اپنے چاہے کر رقم ہے, اللہ نے ہمیں شعور دیا. مثلا فرض کر لائیے میں آپ کی دنیا کا بہترین کمپیوٹر آپ کے ہاتھ میں دے دوں, پہلا کام آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اٹھائیں گے, پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ کچھ ظاہر کچھ دیوانہ تھوڑی کو اٹھا کے پڑھے گا, سب سے پہلے تو بہت احتیاط سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا آن آف کہاں پر ہے, چلنا کہاں پہ, اس میں یہ ہے کیا چیز جو دی گئی. پہلا کام یہ کر لیجیے, اس کائنات کو پہچاننے کی کوشش کیجیے, کائنات ہے کیا, اس کے نام و نشان کیا ہیں, اس کا آغاز کیا ہے, اس کا انتہا کیا ہے, اس میں زندگی گزارنے کے لیے کرنا کیا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت ہوشیار ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں ہوشیار نہیں, اس کائنات کے بارے میں ہوشیار نہیں. ہم نہیں سوچنا چاہتے ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پر. تو پہلا کام کیا کر لیجیے, ایک عقل مند ہونے کے ناطے جو اس دنیا کے اندر دے دیا گیا ہے, اس کام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, کائنات ہے کیا. اگر آپ اس کام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو فوراً ایک چیز سمجھ میں آئے گی, وہ یہ کہ اس پوری کائنات کے اوپر کوئی خاص نظام ہے جو حاکم ہے. یہ پوری کائنات ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ نہیں ہے, یہ پورا نظام ہے. ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے اور نظاموں کیا فرق اور فرق ہوتا ہے, وقت کی خدمت درج کرتا ہوں. پر فرمائیے, آپ نے ایک کمرہ بنانے کے لیے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ ایک ٹرک کے اندر ڈال دیا ہے. کمرہ بنانے کے لیے کیا چاہیے آپ کو, مثال کے طور پر اینٹیں چاہیے, سیمنٹ چاہیے, شیشہ چاہیے, لکڑی چاہیے, جو کچھ لوازمات ایک کمرہ بنانے کے لیے چاہیے وہ سب آپ نے ایک ٹرک کے اندر ڈال دیا, اس کو لوڈ کر لیا. یہ نظام نہیں ہے, یہ متفرق اشیاء ہے. اب آپ نے کیا کیا, اب آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا. جب آپ نے خاص ترتیب سے استعمال کر لیا تو ایک کمرہ بن گیا یا ایک گھر بن گیا. اب اس گھر کے اندر کہیں سے پانی آ رہا ہے, کہیں سے پانی جا رہا ہے, کہیں سے بجلی آ رہی ہے, کہیں بجلی استعمال ہو رہی ہے, یہ ہو گیا پورا ایک نظام. آپ کے پاس لوہے کے ٹکڑے ہوں تو یہ متفرق اشیاء ہیں, ان لوہوں کے ٹکڑوں کو آپ ایک موٹر سائیکل کی شکل دے دیں تو یہ ہو جائے گا ایک نظام. اب اپنے آپ سے پوچھے گا, یہ کائنات متفرق اشیاء ہے یا کوئی نظام ہے؟ جو کوئی بھی اس کائنات کا مطالعہ کرے گا, اچھا آپ ذرا اس جملے کے اوپر سے غور فرمائیے, جو کوئی بھی اس کائنات کا مطالعہ کرے گا, کتنے لوگ اس کائنات کا مطالعہ کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں, یہ در حقیقت ہر کوئی اپنے چھوٹے سے حصے کی کائنات کا مطالعہ کر رہا ہے. جیسے میڈیسن میں کیا ہو رہا ہے, میڈیسن میں ہم ہیومن باڈی کا ایک اسٹڈی کر رہے ہیں جو کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ ایسٹرونٹس کیا کر رہے ہیں, یہ فضا اور فلکیات کے اندر جا کر وہاں موجود کائنات کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور یہ جو جیولوجسٹ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ زمین کے اندر اتر رہے ہیں, زمین کی سطح اور اس کے نیچے موجود اس کائنات کے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور کیمسٹ کیا کر رہے ہیں, اور فزیشین کیا کر رہے ہیں, اور فزکس والے کیا کر رہے ہیں, یہ تمام کے تمام کسی نہ کسی حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور ان تمام کے مطالعہ کرنے کے بعد 100% جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ کہ یہاں کوئی نظام ہے جو حاکم ہے, شدید پیچیدہ نظام. آپ اپنے جسم کے نظام کو دیکھ لیجیے, کیا آپ قبول کریں گے میں آپ کو چار ٹیبلٹ دوں اور کہوں یہی جانے پہچانے بغیر کھا لو, آپ کھائیں گے کبھی؟ کبھی نہیں کھائیں گے. عقل مند انسان ہوتے کبھی بھی نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اگر وہ ٹیبلٹ ایک ایک گرام کی بھی ہوئی آپ بغیر سوچے سمجھے نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے نہیں معلوم یہ ایک گرام میری باڈی کے اندر جا کر کیا کر دے گا, مجھے کیا پتا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب میری باڈی کے اندر کوئی بہت کمپلیکیٹڈ نظام ہے جس میں ایک گرام سے بھی خرابی آ سکتی ہے. جبکہ مثال کے طور پر میری باڈی کا وزن ممکن ہے کہ 70 kg ہو. 70 kg کا مطلب یہ ہے کہ 70,000 gram میری باڈی کا وزن ہے, لیکن میں ایک گرام سے بھی ڈر رہا ہوں کہ ایک گرام بھی خرابی نہ کر دے گا. اب آپ ذرا سوچیے گا, ہم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی مخالفت کر کے اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تصور سمایا, اپنی باڈی میں ایک گرام غلط وزن برداشت نہیں کر سکتے. ایک گرام بھی اگر غلط چلا گیا نہیں معلوم مجھے ختم کر دے گا, نہیں معلوم مجھے اپاہج کر دے گا, نہیں معلوم میرے دماغ کے اوپر کیا اثر پڑ جائے گا. اس پورے نظام معنویات کے اوپر میرے اور آپ کے گناہوں سے کیا اثر پڑ رہا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں خدا یہ زمین اب رہنے کے قابل کیوں نہیں رہے گی؟ باڈی کے اندر ایک گرام غلط میٹیریل چلا جائے تو باڈی تباہ ہو سکتی ہے. اور یہ جو پورا معنویت کا نظام بنا ہوا ہے اس میں 6 ارب انسانوں کے گناہ ہو رہے ہیں, کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا اب آپ کو سمجھ میں آئے یہ دنوں میں کدورت کیوں ہے ہم انسانوں کی, جنگیں کیوں بن رہی ہیں؟ اب یقین فرمائیے, جب میں اسٹڈی کرتا ہوں سوشل سائنسز کی, تو جب 20th century شروع ہوئی تھی یعنی 1900 کے بعد سے, تو انسان کا دعویٰ یہ تھا سوشل سائنسز کے اندر کہ ہم نے سارے ایشوز سالو کر دیے. انسان کا دعویٰ یہ تھا. 1910-1915 تک یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ہیومن سائیکالوجی کو سالو کر دیا ہے, اب ہیومن سائیکالوجی کے اندر کوئی کمپلیکیشن نہیں جس کو ہم سالو نہ کر سکیں. اب یہ دعویٰ کر رہے تھے. اچانک فرسٹ ورلڈ وار ہو گئی. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, چار سال تک دنیا عذاب کھیلتی رہی, کروڑوں انسان مارے گئے. کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم نے انسان کو سمجھ لیا ہے, یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, ہم اس کو روک ہی نہیں سکے. پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی, پھر چھ سال تک کے لیے چھٹی ہو گئی. چھ سال تک کے لیے جنگ, عذاب, افراتفری, ساری چیزیں ہوتی رہی. اب دوبارہ سے اپنے نظام کو ترتیب دیا, دوبارہ سے سوشل سائنسز کو بنایا, دوبارہ سے سائیکالوجی کو بنایا کہ نہیں اب بہتر ہوگا, آپ کو خرابی نہیں آئے گی, پھر ہمارے پاس اکوپمنٹ بڑھ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اینڈ میں جا کر پوچھے گا دنیا سے جنگ ختم ہو گئی کیا؟ نہیں. کیا دنیا سے مشکلات ختم ہو گئی ہیں؟ اب مشکلات بتا کر دیکھیے, دو صدی پہلے جب ہمارے پاس کچھ اکوپمنٹ نہیں تھے, جب ٹیکنالوجی بالکل نہیں تھی, تب زندگی کیسی تھی؟ اب زندگی کیسی؟ کیا اب آسان ہو گئی ہے؟ اب صرف ایک کام ہوا ہے مجھے کہ ٹھنڈی گاڑیاں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں زندگی ٹھنڈی ہو گئی, جبکہ زندگی کا اندازہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. عمریں ہماری ختم ہو رہی ہیں اپنے اس عذاب کو جلتے جلتے. دنیا کی ہر مشین کے خراب رزلٹ کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کوئی خرابی ہو رہی ہے, لیکن انسانیت کے خراب رزلٹ کو دیکھ کر نہیں سمجھ رہے کہ یہاں یہ خرابی ہو رہی ہے. دیکھیے, ابھی مائک اگر گھر گھر کرنا شروع کرے نا تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیں گے یار یہ مائک اور اسپیکر میں کوئی خرابی ہو رہی ہے, اپنا کام نہیں کر رہا نا, اس میں گھرگھراہٹ آ رہی ہے. اگر گھرگھراہٹ آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے بھائی یہ پوری انسانیت جل رہی ہے, اس کو دیکھ کر کوئی سمجھنے والا نہیں ہے کوئی خرابی ہو رہی ہے. اچھا یہ خرابی کیا ہو رہی ہے؟ خرابی سے بے خرابی ہے وہ یہ کہ آپ موجد کی بات پہ عمل نہیں کر رہے. اتنی جو خرابی بھائی موجد نے اس کو جو ایجاد کیا تھا اس طرح ایجاد نہیں کیا ہے, آپ اس کو اس طرح چلا دیں, یہ اس طرح کے لیے ہے ہی نہیں. یہ انسان اللہ نے کسی اور نظام کے اوپر بنایا. وہ کس نظام پر بنایا؟ وہ توحید کے نظام پر بنایا. اب جب تک وہ نظام نہیں آئے گا یہ مشین اس طرح نہیں چلے گی. اب آپ لاکھ چلانے کی کوشش کرتے رہیے, اس کو آپ الٹے سیدھے بہلاوے لے لے کر کھانے کرتے رہیے. الٹے سیدھے بہلاوے کیا ہیں؟ یہ دنیا خود ایک بہلاوا بنی ہوئی, اس کے اوپر پاشا کا اضافہ کر لیجیے, اس پہ میوزک کا اضافہ کر لیجیے. یہ سب شیطان کے ذریعے پرانے پرانے بہلاوے ہیں, سب کے سب پرانی چیزیں ہیں. یہ نئے نئے نسخے بن کے آتے رہتے ہیں, کوئی چیز نئی نہیں آتی ہے. ہر برائی کوئی پرانی برائی ہوتی ہے جو کسی نئی صورت میں آ جاتی ہے, ورنہ کوئی چیز نئی نہیں ہوتی. بھارت اس وقت جو ہمارے سامنے مشکل ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کائنات کی ایک اساس ہے, اس کائنات کی ایک بنیاد ہے. اس مشین کو اگر چلنا ہے تو توحید کے ساتھ چلنا ہے. اب وہ توحید کیا ہے اس کے اوپر پورا اثر آپ سن چکے ہیں, میں اس کی تفصیل نہیں عرض کروں گا, چند نکات بتا کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل پیش آتی ہے, میں پہلے بھی اشارہ کرنا کر چکا ہوں, وہ یہ کہ ہم ٹھہرے وراثتی مسلمان, اجدادی مسلمان, یعنی بلٹ ان مسلم, پیدا ہی اسلام کے ساتھ ہوئے ہیں, یا اسلام ہمارے اندر شروع سے پتہ نہیں پیدا ہوا یا نہیں ہوا, بہرحال ہم تو مسلمان پیدا ہوا. یہ جو پیدائشی مسلمان ہے اس کو ایک گھمنڈ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ توحید تو میرے باپ دادا کی جاگیر ہے, تو مجھے حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں یہ گھمنڈ کھایا جا رہا ہے کہ بھائی توحید کو کیوں سمجھیں, ہم مسلمان ہیں, اللہ کا شکر ہے ختم ہونے والے. اب کیا ہے؟ توحید ایک لفظ ہے جو ساتھ چل رہا ہے, فکر نہیں ہے جس پہ زندگی گزر رہی ہے. توحید ایک لفظ ہے جو ساتھ چل رہا ہے, لیکن وہ نظریہ نہیں ہے جس کے اوپر زندگی گزر رہی ہے. اچھا ہماری توحید ہے کیا؟ ہماری جو توحید ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کائنات کے اوپر غور کرو, اگر کوئی توحید کے اوپر غور کر دی جائے تو اس کی توحید یہ بنتی ہے کہ اس کائنات کے اوپر غور کرو, تم دیکھو کہ تمہیں انسان نظر آ رہے ہیں, پتھر نظر آ رہے ہیں, عمارتیں نظر آ رہی ہیں, گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, یہ سوچو یہ کس نے بنائی ہیں. ہاں یہ سب کا بنانے والا ہوتا ہے, خود سب کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا, وہ پیچھے چلتے چلے جاؤ, چلتے چلے جاؤ, جب بہت پیچھے جاؤ گے تو آخر میں ایک توحید بیٹھی ہوئی ہے, آخر میں کہیں جا کر ایک خدا بیٹھا. یہ ہمارا خدا کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جس کو پہنچنے کے لیے بہت ہزاروں سال پیچھے جانا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر خدا نظر آتا ہے. ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ یہ کہ ہمارے ہر سانس کے پیچھے خدا ہے. اتنے پیچھے خدا نہیں ہے, ہر چیز میں خدا ہے. اب ایک مثال آپ کی خدمت میں کروں گا, ضرور بھیجے گا محمد والے محمد. تب ایک مثال, ایک کتاب ہے ہمارے پاس جان و سعادت, جان و سعادت علامہ نراقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے, استعمال کبھی جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے انگلش میں بھی ترجمہ ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ایک مثال دی, استاد اخلاق عرفان کے اور اخلاقیات کے استاد ہیں, ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں فرض فرمائیے کہ آپ ایک قلم سے, اس زمانے میں لوگوں کو جو لکھا کرتے تھے, تو آپ قلم سے کچھ لکھ رہے ہیں, تو جب آپ نے پہلی دوسری سطر لکھ دی ہے, تو ابھی وہ سطر جو ہے وہ ہلکی سی گیلی ہے. یوں سوچتے ہیں جیسے چونٹی سطح کے اوپر آ گئی, ابھی چونٹی جو ہے وہ سطح کے اوپر آئی, وہ پہلی خط تک پہنچی, پہلی سطر تک پہنچی, تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں پر کچھ گیلا گیلا کچھ پڑا ہے. اب اسے معلوم کہ یہ گیلی چیز کہاں سے آئی, اور آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے, تو دیکھتی ہے کہ گیلا زیادہ ہو رہا ہے, یہاں تک کہ کہیں چونٹی اتفاق سے قلم تک پہنچ جاتی ہے. تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ساری گیلی گیلی سیاہی آ رہی تھی, یہ کہاں سے آ رہی تھی, قلم سے آ رہی. اب سوال یہ ہے کیا یہ چونٹی کبھی ہاتھ تک پہنچے گی؟ ہم سیاہی اور قلم تو رکے ہوئے ہیں, ہاتھ تک نہیں پہنچ پا رہے, اور وہ خدا کا ہاتھ ہے. ہم یہ کائنات دیکھ رہے ہیں, اس میں میں دیکھ رہا ہوں, اپنے مثال کے طور پر مہربان کو دیکھ رہا ہوں, اپنے رشتے داروں کو دیکھ رہا ہوں, آپ لوگوں کو سننے والوں کو دیکھ رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ ان سب کے پیچھے ایک ہاتھ ہے جو کام کر رہا ہے. ان سب کے پیچھے توحید چل رہی ہے, ان سب کے پیچھے قرآن کی ذات میں نظر میں نہیں آ پا رہی. یہ ہماری سب سے بڑی مشکل ہے. یعنی اپنے حساب سے ہم رزق اترتا دیکھ رہے ہیں اور رزاق کو نہیں دیکھ پا رہے. رزق اترتا دیکھ رہا ہوں میں کہ بھائی میں نے کھانا کھایا, میرا پیٹ بھرا ہے, میرے دم کے اوپر کپڑے ہیں, میرے پاس رسائی نہیں. رزاق کون ہے؟ رزاق میں کیا سمجھ رہا ہوں, میرے جیسے انسان رزاق ہے. یہ میری مثال کیا ہوئی, اس چونٹی کی مثال جو قلم تک پہنچ پائی ہے زیادہ سے زیادہ, ابھی ہاتھ تک نہیں پہنچ پائی. اب کرنا کیا ہے, ان تمام کے پیچھے اس خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے جو ہر چیز کے اندر کار فرما ہے. میں نے آج کہ آپ کا اور میرے سانس لینا یہ خدا کی کارگزاری ہے. ہم یہ باتیں نہیں سمجھ پا رہے, ہماری نظر اسی مادے کے اندر غرق ہو کر محفوظ ہو گئی. اچھا جب تک انسان کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی, اس وقت تک اس کی زندگی کی مشکل حل نہیں ہوتی. اگر اس انسان کی نظر وہ نظر نہیں بن پاتی جو اس کو چاہیے اس کائنات کو چلانے کے لیے, اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریح جائے گا, درود بھیجے درود بھیجے محمد والے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. اور تمام مذہبی رہنما جو آتے ہیں, انبیاء کرام, اولو العزم انبیاء, آئمہ کرام, ان تمام کی جدوجہد کیا ہوتی ہے, انسان کو اس حقیقت سے آشنا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اس دنیا کو پہچاننے کی کوشش کرو, اس کی حقیقت یہ حقیقت نہیں. اچھا بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے ہمیں آنکھوں سے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اب بہت سادہ سی بات ہے, یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کیا یہی لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں بیٹھا ہوا؟ سوچیے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, لیکن کم سے کم اس کے دو برابر تو فرشتے بھی بیٹھے ہیں, کم سے کم اس کے دوگنے فرشتے یہاں بیٹھے ہیں. کم از کم لیکن ہمارے اور آپ سب کے ساتھ کم سے کم دو فرشتے تو ساتھ لگے رہے ہیں, اور جو لگے رہے وہ نہیں معلوم کتنے لگے رہے ہیں. فرشتوں کی ایک فوج ہے جو اس دنیا کے اوپر کام کر رہی ہے. ایک فوج کا ایک حصہ نہ کہ جب میں کروں, فرشتوں کی ایک فوج کا نام ہے نقالا. نقالا ان کی ایک کیا کہوں بٹالین ہے, کیا ہے اللہ خیر کمپنی کیا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ مضبوط روایات کے اندر ہے. یہ چیز مثلا کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ مثلا میں وصیت کر رہا ہوں کہ مجھے کربلا میں دفن کیا جائے, تو میں کہتا ہوں یہ کام مت کرو, دنیا میں جہاں میں ہونا دفن ہو جاؤ. کیوں ہو جاؤ؟ یہ نقالا جماعت فرشتوں کی ہے, اس کا کام ہی یہی ہے. اگر کوئی سید الشہداء کا سچا چاہنے والا دنیا کی کسی کونے میں دفن ہو جائے تو اس کی لاش کو کربلا لاتے ہیں، اور اگر کوئی نااہل کربلا میں دفن ہو جائے تو اس کی وہاں سے لاش کو کافی کرنا ہوتی ہے. اصل جماعت کا کام یہی نقالا جماعت. روایت مضبوط روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے، علماء نے اس کے اوپر شواہد دیے ہوئے کہ یہ شواہد ہمارے پاس ہیں کہ یہ جماعت کام کر رہی ہے. یہ جب میں غفیر فرشتوں کا کام کر رہا ہے کبھی آج تک نظر آیا؟ ارے چلو نظر نہیں آیا تھا، کم سے کم اتنا ہی سوچ لیتے جیسے دوائی نظر نہیں آتی اثر دکھاتی ہے، اتنا ہی سوچ لیتے. آج تک آپ نے زمین کی گریویٹی کو دیکھا ہے کہ گریویٹی نظر تو نہیں آتی لیکن کم سے کم سمجھ میں تو آتی ہے، اتنا ہی سوچ لیتے کہ بھائی فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں تو صحیح، اللہ کا وہ نظام نظر نہیں آ رہا ہے تو صحیح. یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اپنی خواہشات کو ماننا پڑتا، بس اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آگے دے رہا. ورنہ اللہ کا نظام ہر جگہ حاکم ہے، ہم سب جانتے ہیں حاکم. اور بہت سارے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، بہت ساری روایات آپ نے سنی ہوں گی. کرنے کا کام یہ ہے اس کے اوپر کچھ وقت لگا کر غور کیجیے، خدا ممتاز کے اعمال کو جو زندگی کے اوپر ہماری تاثیر ہے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تمام میں بتا رہا ہوں اہل بیت کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ لوگ خدا سے آشنا ہوں، خدا سے آشنا ہوں. اچھا اگر کوئی خدا سے آشنا ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً خدا کی دی ہوئی بصیرت سے اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ میری زندگی 50 سے 60 سال ہے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ میرے اعمال کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں وہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس توحید کو زندگی کے ہر چیز میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت، اپنے وجود کے اوپر غور کرتے چلے، خدا نے بنایا کیوں بنایا، کس لیے بنایا، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. کتنا اہل بیت نے جس یوں ہزار روایات کی ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم لوگ پروپیگنڈے کی زور پر بہہ گئے، پروپیگنڈے کے زور پر بہہ گئے، اور جو مدون تھے ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. میں نے کس کو موقع ملا نبی بلاغا اٹھانے پڑے، کس کو موقع ملا سیدے سے جائیا پڑے، کس کو موقع ملا قرآن کریم پڑے. اب وہ جو اصلی مدون تھے جہاں سے حقیقت ملنی تھی وہ تو مل نہیں رہا، اور جو جھوٹ اور مکاری اور فریب کے اوپر مبنی میڈیا تھا اس کے سامنے 4-4 گھنٹے کے لیے بیٹھے گا، کیا ملے گا؟ کیا ملنا؟ یہی ملنا تھا کہ سب کے سمندے ہو گئے. اب مولانا ایک فرمان آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، 14 سال پہلے بیان فرمایا تھا، آفاقی علم جو ہوتا ہے، جو لدنی علم ہوتا ہے اس کی خاصیت ہوتی ہے، وہ 1400 سال پہلے بھی اس دن کا لگتا ہے، 1400 سال کے بعد بھی اسی دن کا لگتا ہے. آفاقی علم کی خاصیت ہے، مولانا کس طرح کی خاصیت ہے؟ فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبه. الناس یعنی انسان، اب وہ انسان مولانا کے زمانے کا بھی کبھی لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. یقین فرمائیے بعض مولا کے فرامین ایسے ہیں جو پیشانی میں لکھ لیں انسان بہتر ہے. لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے، سوتے ہوئے انسان کو برابر سے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کے برابر میں کتنے پرشتے ٹہل رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. مریں گے سب سمجھ میں آئے گا، پھر کوئی فرشتہ چھپا نہیں رہے گا، سارے فرشتے آنکھوں سے نظر آئیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ مولا فرمان ہے، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے چل جائے گا. رٹ لیجیے اس جملے کو، اور جب آپ اس اسلام آباد رسم گھر کے روڈ کے اوپر آئیے گا نا تو سوتے ہوئے لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھیے گا، چل نہیں رہے ہیں یہ، سو رہے ہیں، سوتے میں چل رہے ہیں. مولا تو یہی کہہ رہے ہیں نا، الناس نیام. کوئی پوچھے مولا آپ کہہ رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں، لوگ تو چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جہاز چلا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. یہ مولا فرما رہے ہیں یہ سوتے میں چل رہے ہیں، جاگے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سوتے میں چل رہے ہیں یہ لوگ. اگر یہ جاگتے ہوتے تو یہ ایسے نہ ہوتے، یہ جاگتے ہوتے تو ایسے ہوتے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ پیچھے کیا جل رہا ہے اور کیا تیار ہو رہا ہے تو یہ ایسے ہوتے؟ سو رہے ہیں بےچارے. اور نہ صرف یہ بیچارے سو رہے ہیں اور اپنا نہیں پتا کہ ہم بھی جا رہے ہیں سو رہے ہیں وہ تو سو ہی رہے ہیں اپنا بھی نہیں پتا کہ ہم کتنی دیر کے لیے جاگ رہے ہیں کتنی دیر کے لیے سو رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے دنیا کی حقیقت جب یہ دنیا کی حقیقت ہے آپ اس میں آگے بڑھیں گے کیسے طریقہ یہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اہل بیت نے فرمایا پانچویں بار نے جھوٹا اشارہ فرمایا وہ جو بچے ہمارے ادھر ادھر بھاگتے رہتے نا علم حاصل کرنے کے اللہ کا مجھے معلوم ہے جو ہم لکھا جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا دولت کی ڈگری لینے جاتا ہے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں نہیں جا رہا مولانا جملہ کیا کر رہا فرما شرکم غرب لن تجدوا علما نافعا الا عندنا مشرق میں چلے جاؤ اور مغرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ جہاں جانا چلے جاؤ اب مشرق میں جاؤ اور مغرب میں جاؤ مفید علم یہاں ہے اب تم کہیں بھی چلے جاؤ اب کیا ہوگا آپ ایسٹرونٹ بن جائیں گے آپ سائیکالوجسٹ بن جائیں گے آپ سائنٹسٹ بن جائیں گے کیا نہیں بن پائیں گے حقیقت سمجھنے والا نہیں بن پائیں گے اب جو کرنا ہے وہ یہی ہے یقین فرمائیے دنیا کا کام یہی تھا کہ ہمارے سامنے اس کی حقیقت آشکار ہونی چاہیے اچھا اگر حقیقت آشکار ہونے کے لیے خدا موقع ہر ایک کو دیتا ہے یقین فرمائیے میں نے تو جہاں تک ابھی تک اندازہ لگایا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کو موقع نہیں ملتا ہر انسان کو خدا کہیں نہ کہیں موقع دیتا ہے کہ اس کی آنکھ سے پردے ہٹ جائیں اور یہ حقیقت کو اپنے پاس سے دیکھنے کی کوشش کریں لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ایک مصیبت ہے جو میں نے دو دن پہلے حق کے قانون کی صورت میں کیا تھا ہم حقیقت کو آنکھوں دیکھ کر انکار کرنے والے لوگ اور جب حقیقت دیکھ لی کہ اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی جا رہی اس کے مقابلے